الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے علم سے حصہ عطا فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے جو شخص ایک دن میں 1000 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے گویا کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین اسے یہ انعام عطا فرمائے گا اور جنت میں جو اس کا مقام اور جو ٹھکانہ اور گھر ہے اس کا دیدار اسے مرنے سے پہلے ہی کرا دے گا اللہ پاک مجھے آپ کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ذہن نصیب کہ ہر روز 1000 بار درود شریف ہم پڑھنے کے عادی بن جائیں تو انشاءاللہ بہت سے فضائل ہمیں حاصل ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ ناظرین اکرام اس پروگرام میں ہم بطور خاص قرآن مجید فرقان حمید کی کسی سورہ مبارکہ اس کے کچھ پس منظر اور اس کے کچھ مضامین پر گفتگو کرتے ہیں گزشتہ سلسلے میں ہم نے سورۃ التوبہ کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت کی ہیں سورۃ التوبہ یہ مدنی سورت ہے یعنی وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی اور اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ ارشاد بھی فرمایا گیا کہ سوائے چند آیات کے بقیہ سب یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے یہ وہ سورہ ہے کہ جس کی اپنی خصوصیات بھی ہیں اور ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اس کی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر بطور خاص ان اصحاب کی توبہ کا ذکر ہے اور اسی وجہ سے اس سورت کو سورۃ التوبہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ سے کچھ ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا اور وہ غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہونے کی وجہ سے تھا کہ یعنی غزوہ تبوک کے حوالے سے جب ایک علی العموم سب کو حکم دیا گیا کہ جو مریض ہیں یا محتاج ہیں جن کے پاس سامان نہیں زاد راہ نہیں کچھ ایسے لوگ کہ جو بوڑھے ہیں تو ان کو تو گنجائش دی گئی رخصت دی گئی کہ یہ نہ جائیں ان کو اجازت مل گئی لیکن بقیہ کے لیے حکم یہی تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جائیں تو کچھ افراد تو وہ تھے کہ جو باقاعدہ جن کو کہا ہی منافق گیا ہے کہ جو زبان سے تو کلمہ گو ہیں لیکن حقیقتاً دل سے انہوں نے اسلام کو ایمان کو قبول نہیں کیا تو جب دل سے ایمان اور اسلام کو قبول نہیں کیا تو پھر وہ بظاہر تو جو نماز روزہ کی باتیں ہیں اس میں تو تھے لیکن جب کبھی ایسا کوئی معاملہ آتا کسی غزوے کا کوئی معاملہ آتا تو پھر وہ بالکل بیک ہوتے اور وہ پیچھے ہو کر اور اس میں ان کی پہچان ہو جاتی اسی طرح کبھی ایسا معاملہ ہوتا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو اب جو زبانی کلامی صرف مسلمان تھے اور دل سے نہیں تو پھر ایسے معاملے پر بھی ان کا پتہ چل جاتا اور وہ اپنے ہاتھوں کو روک لیتے یا کچھ دیتے لیکن جب وہ اپنے مجمع میں جاتے ہیں منافقین تو پھر یہی گفتگو کرتے کہ یہ ہم سے کیا چیز وصول کر رہے ہیں یا ہم سے معاذ اللہ ایک ٹیکس وصول کر رہے ہیں تو طرح طرح کی وہ گفتگو بھی کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو ایسا لگتا جیسے نارمل عام مسلمان ہیں لیکن یہ ان کا ظاہری عمل تھا اور زبان تک تھا معاملہ لیکن دل میں یہ معاملات نہیں تھے یہی وجہ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ منافقون کے اندر اللہ پاک نے پوری ان منافقین کی حالت اور کیفیت کو بیان بھی کر دیا اور یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اب یہ کس وجہ سے جھوٹے تھے؟ حالانکہ جو زبان سے کہہ رہے تھے وہ تو سچ تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر وہ زبان سے کہہ رہے تھے، دل میں یہ چیز چونکہ موجود نہیں ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ دلوں کے راز بھی جاننے والا ہے، تو اللہ پاک نے یہ ظاہر فرما دیا کہ یہ زبان سے کہتے ہیں دل میں جھوٹے، دل سے یہ کیا ہے، یہ جھوٹے ہیں۔ تو پھر ان کی علامات کو بیان کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان منافقین کی نشاندہی بھی فرمائی اور انہیں مسجد سے خارج کیا، مسجد سے نکالا۔ وہ لوگ کہ جن کے نفاق پر باقاعدہ اللہ کی طرف سے وحی بھی آ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات یہ دنیا کے اندر وہ ذات تھی کہ جن کو یہ پہچان بھی اللہ پاک نے یہ عطا فرمائی ہے، اور یہ کہلاتے ہیں منافق اصلی، منافق فی العقیدہ، یعنی عقیدے کے اندر جو نفاق اور منافق والا معاملہ ہے۔ تو یہ لوگ بھی اس غزوے سے بھی یہ نہیں گئے اور مختلف طرح کے بہانے بھی کیے، اور انہی منافقین کی ایک شرارت کو بھی بیان کیا گیا اسی سورۃ التوبہ میں۔ معاملہ یہ ہوا کہ مسجد قباء یہ مدینہ شریف میں بنائی گئی اور پہلی مسجد ہے جس کو بنایا گیا۔ اب منافق وہ یہ چاہتے تھے کہ بھئی کوئی ایسا معاملہ کر لیں اور ہم جو ہے وہ ایک اور ایسی مسجد بنائیں کہ جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو ہم توڑ کر اس مسجد میں اور ان کے اندر بھی اپنا وہی نفاق ڈالیں، کفر پھیلائیں، نفاق پھیلائیں۔ تو انہوں نے اس کے حوالے سے بڑی ہی لجاجتوں کے ساتھ، نرمی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہنے لگے کہ کچھ مریض ہوتے ہیں، کچھ ضعیف ہوتے ہیں، تو ہم نے مریضوں کے لیے اور ایسے ضعفاء کے لیے، بزرگوں کے لیے، ہم نے وہ قباء کے پاس ہی ایک مسجد بنائی ہے، تو تاکہ یہ لوگ بھی اس میں آ کے نماز پڑھ لیں۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ بھی اسی میں ایک دفعہ افتتاح کر لیں، قیام کر لیں آ کے، جس کو ہم اپنے عرف میں آج افتتاح بولتے ہیں، آپ آئیں گے تو آپ نماز پڑھیں، تو یوں یعنی ہمارے وہ مسجد کا آغاز ہو جائے گا۔ تو انہوں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ اپنا مدعا رکھا اور عرضی پیش کی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آ کر آپ قیام کریں، نماز پڑھ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو میں ایک عظیم معاملے میں، یعنی تبوک کے معاملے میں سفر پر جا رہا ہوں، لیکن جب واپسی ہوگی تو اللہ کی مرضی ہوگی تو میں وہاں پر نماز پڑھا دوں گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ فرما دیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپسی ہوئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بذریعہ وحی یہ آپ کو بتا دیا، ارشاد فرما دیا کہ یہ جو مسجد ہے اس میں آپ کبھی قیام نہ کیجئے گا، یہ تو فتنے کے لیے، فساد کے لیے، مسلمانوں کے اندر دھراڑ ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور اس کے سارے معاملات کو بیان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے چند صحابہ کو بھیجا، حکم دیا کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے اور جلا دیا جائے۔ تو یہ چونکہ منافقین کے ایک اندرونی سازش تھی کہ جو وہ کرنا چاہ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پہلے سے ہی اس چیز کی اطلاع، ارشاد فرمائی۔ اسی واقعے کی طرف یہی سورہ توبہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں، یعنی وہ جو منافق ہیں، جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کے انتظار کے لیے مسجد بنائی جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے صرف بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ گواہ ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ تو یہاں پر اس مسجد میں قیام سے منع کیا گیا، لا تقم فیہ ابدا، کہ اس میں کبھی بھی آپ نے قیام نہیں کرنا۔ اس مسجد قبا کی اللہ پاک نے وہ شان اور فضیلت کو بیان کیا کہ مسجد قبا وہ جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی، وہ لوگ زیادہ حق رکھتے ہیں، آپ ان کے یہاں قیام کریں اور ان کے پاس آپ نہ جائیں اور نہ یہاں قیام فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اس مسجد قبا میں آپ قیام فرمائیں۔ قبا مسجد وہ مبارک مسجد ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیدل جایا کرتے تھے، کبھی سواری پر جایا کرتے تھے، اور ہفتے کے دن بھی آپ کا یہ ایک معمول تھا، بلکہ آپ نے مدینے رہنے والوں اور مدینے میں جانے والوں کو قیامت تک کے لیے یہ خوشخبری عطا فرما دی ہے کہ جو شخص جاتا ہے وہاں پر، پیدل جائے یا سواری پر جائے، کسی طرح بھی جائے پہنچے، وہاں جا کر دو رکعت ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، مدینے میں کوئی عمرے اور حج جیسی عبادت نہیں، لیکن یہی مدینے کے رہنے والے اور حاضرین کے لیے خوشخبری ہے کہ وہاں بھی جائیں، دو دو رکعت نماز پڑھیں، عمرے کا ثواب بھی پائیں۔ مزید ناظرین کرام، اسی سورہ مبارکہ کے کچھ اور بھی پہلو شامل کرتے ہیں، اور ان بطور خاص اشخاص کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کے توبہ قبول ہوئی، اور ان کے نام پر ہی، ان کے گویا کہ اس سے توبہ کی قبولیت پر ہی، اسی نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ التوبہ رکھا گیا۔ کچھ ایسے افراد بھی تھے کہ جو منافق تو نہیں، بالکل ایمان والے، مومن، لیکن وہ گئے نہیں غزوہ تبوک میں، وہ شامل نہ ہو سکے، اور انہوں نے آ کر کوئی عذر بھی ایسے بیان نہیں کیا، انہوں نے سیدھی سیدھی بالکل ستھری بات کر دی۔ اب ان میں سے وہ 10 کی تعداد تھی، اور 10 میں سے 7 وہ تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ آ کر اپنے آپ کو مسجد میں ستونوں سے باندھ لیا۔ تو ان میں سے جو 7 تھے، ان کی توبہ پہلے ہی قبول ہو گئی، لیکن 3 ایسے افراد کہ جنہوں نے ستون سے باندھا نہیں، تو ان کی توبہ کو بھی مؤخر رکھا گیا، ان کی توبہ کو بھی مؤخر رکھا گیا۔ قرآن پاک کی یہی سورہ مبارکہ سورۃ التوبہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور کچھ موقوف رکھے گئے ہیں اللہ کے حکم پر، یا ان پر عذاب کرے یا ان کی توبہ قبول کرے، اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ ان میں وہ 3 افراد جن کی توبہ کو مؤخر رکھا گیا، اس کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا، اور ان میں 3 وہ جو موقوف رکھے گئے، یہاں تک کہ جب زمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، اور وہ اپنی جان سے بھی تنگ آ گئے، اور انہیں یقین ہوا کہ اللہ سے پناہ نہیں مگر اسی کے پاس، پھر ان کی توبہ قبول کی تاکہ تائب رہیں، بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ناظرین کرام، یہ 3 اشخاص، ان میں سے 2 تو وہ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو گھر پہ چھپا لیا، اور 1 ان میں وہ جو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ اس چیز کو بڑی ایک دکھی کیفیات کے ساتھ بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہوا، کہ جب غزوہ تبوک کی تیاری ہونے لگی تو سب کو حکم تھا چکے، تو میرے پاس وقت بھی تھا، مالی وسعت بھی تھی، سواریاں، سامان، سب کچھ تھا، اور فراغت بھی تھی، لیکن میں یہی سوچتا رہا کہ کچھ تیار ہو جاتے ہیں، تیاری کر لیتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعلان اور وہ دن آ گیا کہ اب یہ غزوہ شروع ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بعد میں ایسا مجھے محسوس ہوا کہ میں نہیں گیا، میں رہ گیا، تو پھر بھی دل میں کیفیت تھی کہ میں اب تیاری کرتا ہوں، اور بس میں قافلے کے پیچھے چلا جاؤں گا۔ تو عام طور پہ قافلے جو بڑے بڑے قافلے ہوتے ہیں، تو وہ رک رک کر بیچ میں کچھ سٹے کرنا، ضروریات ہیں، نمازیں بھی ہیں، دیگر معاملات بھی، तो मैं मिल जाऊंगा, मैं अकेला होऊंगा तो मैं उनसे पीछे मिल जाऊंगा। तो यूं करते हुए कुछ दिन गुजर गए और बिल आखिर ऐसा ही हुआ कि दिन गुजरते गए और ये ना जा सके। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला वहां पहुंचा तबूक के मकाम पर, तो आपने पूछा कि काब नजर नहीं आ रहे, काब कहां है, काब नजर नहीं आ रहे। तो वहां पे किसी ने कोई इनके बारे में ऐसी मनफी बात की, साथ ही दूसरे साहबी बैठे उन्होंने मना किया, काब के बारे में ऐसा ना बोलो, काब ऐसे नहीं हो सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं फरमाया, खामोशी इख्तियार फरमाई। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापसी तशरीफ लाए तो अब मुख्तलिफ अफराद आगे बढ़े और वह अपने उजर बयान करने लगे कि मैं इस वजह से नहीं गया, मैं इस वजह से नहीं गया, मैं इस वजह से नहीं गया। हजरत काब कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल पैदा आया कि मैं क्या कहूंगा, मैं बोलने पर भी कादिर हूं, यानी बोलने पर, कलाम पर कुदरत ताकत है कि कुछ भी बोल दूं, लेकिन ये अल्लाह के नबी है, मैं कैसे कुछ ऐसी बात कर दूं जो असल और हकीकत से ताल्लुक ना रखे। तो ये बहरहाल ये कैफियत लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए। तो जब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए तो इन्होंने जाकर सलाम अर्ज किया, तो खुद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए मगर नाराजगी वाले। हर आदमी को ये कैफियत पता चल जाती है कि सामने वाला उस वक्त उसका मुस्कुराना भी किस लहजे में, किस अंदाज में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए मगर नाराजगी की कैफियत में। तो कहते हैं मैंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मेरे अंदर निफाक नहीं है, ईमान वाला हूँ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे एराज किया, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की और फिर एराज फरमाया, इधर रुख फरमा लिया। तो ये फिर कहने लगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब बुलाया और फिर पूछा कि क्यों नहीं गए थे ग़ज़वे तबूक में, क्यों नहीं आए। तो कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जानता हूँ आपको सच ही मैंने कहना है, मैं अगर दुनिया के किसी बादशाह के पास होता तो मैं कुछ भी कह देता, मुझे बोलने की भी ताकत है, लेकिन आप अल्लाह के नबी और रसूल हैं, मैं आपको सच ही कहूँगा, और मुझे यह डर भी है कि आप नाराज़ होंगे। तो इन्होंने सच सच बता दिया कि कोई उज़र नहीं था, कोई उज़र नहीं था, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा अनवर फेर लिया, यानी आपने नाराज़गी का इजहार फरमा दिया। अब जब ये मामला हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नाराज़गी इख्तियार की तो सहाबा भी इसी तरह, कोई इनसे कोई बोल चाल कुछ भी नहीं। अब कहते हैं दो तो अपने आप को घरों में रोक कर बैठ गए, मैं वो था कि जो आता था मस्जिद में आता था और मैं आकर पहली सब में बैठता और हुजूर अलैहिस्सलाम को मैं देखता था, तो आप मुझे देखकर अपनी नज़रें फेर लेते थे। ये नाज़रीन इकराम, ये कैफियत अगर गौर कीजिएगा, और ये कुछ दो चार दिन कैफियत नहीं रही। आप खुद कहते हैं कि मदीने के रहने वाले मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे सगे बेगाने हो गए, गोया के ऐसा लग रहा है कि बस सब दरो दीवार की तरह ही बन गए, कोई कलाम नहीं, कोई मुझसे बातचीत नहीं किसी की। ये एक नाराज़गी का इजहार था। और दिन गुजरते गए, कुरान फरमाता है कि जमीन बड़ी वसी है मगर उन पर तंग हो गई, उन पर तंग हो गई। 50 दिन गुजर जाना, 50 दिन, 40 और बाद रिवायत के मुताबिक 50 दिन इसी तरह इनके गुजरे। तो अब कहते हैं कि मैं इसी तरह दिन गुजरते गए, यहां तक एक नसरानी बादशाह की तरफ से खत भी मिला कि तुम्हारे नबी तुमसे नाराज हैं, तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें ये ऑफर करते हैं, ये ऑफर करते हैं, कुर्बान जाएं। कहते हैं कि अब मुझे दुनिया के लालच ये दिए जा रहे हैं। उस खत को फाड़ा, जलाया और खुद ऐसी कैफियत में रहे, यहां तक कि कहते हैं कि जब 50 दिन ये गुजर जाते हैं, सुबह का वक्त है और मैं अपने घर की छत पर एक चढ़ा और बड़ी गमगीन कैफियत में, कितनी वसी जमीन है लेकर मेरे ऊपर तंग है। तो इतने में एक मुनादी, एक निदा देने वाला ऐलान करता हुआ और जोर से आवाज लगाता हुआ, काब पुकारा, खुशखबरी हो काब, खुशखबरी हो। तो बस मैं रोने लग गया कि खुशखबरी यही है कि मेरी तौबा कबूल हो गई, मैं सजदे में गिर गया, आंसू बह गए और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह तआला ने, वो शख्स जो सबसे पहले जिन्होंने मुझसे मुलाकात की, और ये मुलाकात اور مجھے مبارک ان کی ہمیشہ یاد رہی۔ میں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ کا چہرہ مبارک کھل رہا تھا، آپ اس وقت بڑے خوشی کی کیفیت میں تھے اور آپ کا چہرہ مبارک چمک رہا تھا اور کھل بھی رہا تھا، اور آپ نے مجھے مبارکباد دی اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ یہ آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بیان فرمائی اور انہوں نے اپنی اسی توبہ کی قبولیت کی بشارت میں اور خوشخبری میں اپنی ساری جائیداد کو اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا، بارگاہ رسالت میں پیش بھی کر دیا۔ تو یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کی توبہ کا ذکر قرآن پاک کی اسی سورۃ التوبہ میں موجود ہے، اور یہ توبہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر چاہتے تو خود ہی فرما دیتے، لیکن آپ نے معاملہ مؤخر رکھا کہ اللہ ہی ان کی توبہ کو بیان کرے گا۔ حضور علیہ السلام تو خود مومنوں پر بڑی پیار اور شفقت کرنے والے، یہی سورۃ التوبہ میں بڑی مبارک اور پیاری آیت مبارکہ جسے آپ وظیفہ بنا لیجئے ناظرین کرام ہر نماز کے بعد پڑھنے کا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ وہ آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مومنوں پر بڑی رحمت کرنے والے ہیں اور ایمان والوں کا امتیوں کا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، ان پر گراں گزرتا ہے، اور وہ رحم کرنے والے بھی ہیں، مہربانی فرمانے والے بھی ہیں۔ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہر نماز کے بعد آپ اس آیت مبارکہ کو اور درود پڑھتے۔ یہی عمل بارگاہ رسالت میں ایسا قبول ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شیخ شبلی حاضر ہوتے ہیں اور حضور انہیں اپنے پاس بلاتے ہیں اور محبت کا اظہار فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں میرے عاشق ہر نماز کے بعد یہ آیت اور اس طرح درود کا نذرانہ مجھ پر پیش کرتا ہے۔ تو یہ آیت یاد رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد والی آیت مبارکہ بھی بڑی مجرب ہے اور سورۃ التوبہ کی آخری آیت مبارکہ جس کے اندر یہ کلمات ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اگر یہ پھر جائیں تو اے محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ ہی کافی ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اسی پر توکل کرتا ہوں۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ بڑے عرش کا مالک ہے، رب ہے، تو میں اسی پر توکل کرتا ہوں۔ تو اس آیت مبارکہ کے یہ کلمات حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبحوں اور شام 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اہم کاموں کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی اللہ ہی اس کے کام بنا دے گا۔ بڑے بڑے کام باقی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، قرآن کا یہ وظیفہ پڑھیے حسبی اللہ کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو اور کوئی نہیں اللہ کے سوا عبادت کے لائق، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، وہی الہ ہے، معبود ہے، تو میں اسی پر علیہ توکل، تو میں اسی پر اللہ پر ہی میں توکل کرتا ہوں، میرا اللہ پر ہی توکل ہے۔ تو ناظرین اکرام یہ وظیفے کے طور پر آیت مبارکہ کا یہ حصہ بھی سورۃ التوبہ کا یاد کر لیں، اللہ پاک ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے۔ سورۃ التوبہ کا کچھ خلاصہ عرض کیا ہے اور کچھ مضامین پر بھی گفتگو کی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سورۃ یونس کا تعارف سماعت فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو۔